وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گزشتہ مجلس میں آپ کی جگہ میں غائب ہو گیا تھا, اس سے پہلے جو مجلس تھی اس میں قضاء حاجت کے آداب کے بارے میں باتیں تھیں, جس میں سب سے پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی کو نکال دیتے تھے. اس حدیث کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اس لفظ کے ساتھ آئی ہے یا دوسرے الفاظ کے ساتھ, لیکن نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ کے نام کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یا آیات یا احادیث اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہی ہونے سے پہلے اس کو اپنے سے الگ کر دیں اگر امکان ہے, نہیں اگر اس کے گم ہونے کا خطرہ ہے یا اس کے نہ ملنے کا خطرہ ہے تو اس کو اندر چھپا لیں. انگوٹھی ہے تو اس کا نگینہ جو ہے اگر اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے تو, یا آپ کا نام محمد علی ہے یا محمد ہے تو اس کو اندر یا انگوٹھے کے یا ہتھیلی کے اندر کر لیں. اس کے نگینے یا اس کا نگینہ جس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا اللہ کا نام ہو وہ ظاہر نہ ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی دوسری ایسی کوئی ایسا کاغذ ہے یا ایسی چیز ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو آپ اندر چھپا لیں. اسی طرح دوسری حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. جب شخص اس رب کریم کی پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ پناہ دے گا شیطانوں سے, شیطان یا شیطانیوں سے, جن یا جنی عورتوں سے, جنی عورتوں سے, کیونکہ یہ سب آدمی کے وسواس یا آدمی کو بہلانے کا سبب بنتے ہیں. اس کے بعد پھر حدیث تھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا غلام نهی دعوۃ من ماء وعنزه, جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے جانا چاہتے تو میں اور میرے جیسے ایک نوجوان یا چھوٹا بچہ, غلام کا مطلب یہ کہ بہت چھوٹا نہ ہو, یعنی یہ کہ جیسے کہتے ہیں مراہق ہو یا سات آٹھ سال کا بچہ, وہ غلام النحوی, اداوت من مائن, برتن پانی کا اٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک لاٹھی بھی ہوتی تھی جس کے کنارے جس کو آپ کہیں گے برچا, بلچا, برچا یا بھالا, جس کے نیچے لوہے کی انی لگی ہوتی ہے, لوہے کی سمجھ لیجئے تیز دھار کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو انی کہیں آپ, تو وہ جو ہے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ نکلتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے. اس حدیث میں بہت سے مسائل ہیں, ان جملہ مسائل یہ کہ حضرت انس اور دوسرے جو ان جیسے کوئی دوسرے بچے تھے ان کا نام بعض احادیث میں آیا کہ مغیرہ ابن شعبہ تھے اور وہ لوگ آزاد تھے. آزاد بچوں یا آزاد آدمیوں سے اس قسم کی خدمت لی جا سکتی ہے اگر وہ خود خدمت پیش کرے, یا بڑا آدمی چھوٹے بچے سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے. اور نبی اسلام کا ایک عام ادب کا طریقہ یہ ہے کہ من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا, ایسے حالات ہوں کہ آدمی بڑا آدمی چھوٹے بچے کو کوئی بات کہے, کسی کا بچہ ہو, اپنا بچہ تو ظاہر بات ہے واجب الاتباع حالت میں ہے, لیکن کوئی اور دوسرا ہو چھوٹا بچہ تو اس کو ایسی تعلیم دی جائے کہ بڑے کے ادب میں اس کا یہ کام کر دے. اسی طرح بڑے کو بھی چاہیے کہ بچے کو اس طرح کی چیز کا مکلف نہ کرے کہ اس سے اس کو تکلیف ہو, کیونکہ اس نے کوئی اس پر رحم نہیں کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم يرحم صغیرنا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لاٹھی اٹھائی جاتی تھی, کس لیے؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب نکلتے تھے بیت الخلاء کے لیے تو میدان میں جاتے تھے اور میدان میں بہت دور تک, حدیث شریف میں آیا ہے کانا اذا خرج الى الخلاء ابعد المذهب, بہت دور تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. دوسری روایت میں آتا تھا حتی یتوارا عنا, یا یہاں تک کہ ہم سے آپ چھپ جاتے تھے. اگر کوئی ایسی چیز چھپنے کی نہ ملی تو اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ کر کے پھر اس پر آپ چادر ڈال دیتے تھے تاکہ پردہ ہو جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب یا پیخانے کے وقت آدمی کو پردہ کر لینا چاہیے, لوگوں کی نظروں سے دور رہنا چاہیے, کیونکہ یہ اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے کھولنا یہ غلط ہے بات ہے, یا کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. خود آیت کریمہ کا مفہوم بھی یہی ہے, والذین هم لفروجهم حافظون, قد افلح المؤمنون میں جو مومنین کی صفت اللہ رب العزت میں بیان فرمائی ہے اس میں ایک صفت یہ بھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم, ہاں شرمگاہ کی حفاظت واجب نہیں ہے عورتوں سے یا لونڈیوں سے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بہرحال پردہ کرنا ضروری ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے کے لیے یہ لاٹھی اٹھاتے تھے, اس پر گاڑ دی جاتی تھی, اور پھر چادر آپ عام طور پر پہنتے تھے, چادر ڈال کر کے پردہ ہو جاتا تھا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضائے حاجت کے بعد وضو بھی کرتے تھے. وضو شریف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے, اور اس کی خود آپ نے لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ جو شخص جس شخص نے وضو کیا تو گناہ اس کے نکل گئے, اسی طرح دو رکعت نماز پڑھی وضو کے بعد تو وہ اس کے لیے اجر میں زیادہ ہو گیا, کیونکہ گناہ چھوٹے گناہ تو سب معاف ہو گئے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لاٹھی اٹھائی جاتی تھی کہ آپ کہیں کھلی جگہ پر اگر نماز پڑھیں تو وہاں سترا لگاتے تھے, یعنی لاٹھی کو کھڑا کر کے اس کو سترا بنا لیتے تھے. اور اس سے پہلے اشارہ گزر چکا ہے کہ ہر مصلی کو چاہیے, ہر نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں سترا بنا کر کے نماز پڑھے, فضا میں ہو یا بند کمرے میں ہو, بہرحال اس کو سترا کر لینا چاہیے, کیونکہ شیطان گزر کر کے اس کے لیے نفس اجر یا نفس صلات کا یا خشوع کا نفس خشوع کا سبب بن سکتا ہے. یہ وجود ہی جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ لاٹھی اٹھائی جاتی تھی. تیسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے, فیستنجی بالماء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے تھے. استنجا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, دونوں استنجے پانی سے فرماتے تھے. مسئلے کے طور پر بعض علماء نے کہا ہے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ پانی سے استنجا کو پسند نہیں فرماتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس سے نجاست ہاتھ میں بھی لگ جائے گی, ادھر ادھر پھیل جائے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اس وجہ سے وہ استنجا پیشاب کا خاص طور پہ ڈھیلے اور پتھر سے پسند فرماتے تھے کہ اسی جگہ پر وہ سوکھ جائے گا. یہ خاص مردوں کے لیے ہے. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پانی سے استنجا صحیح نہیں ہے, بلکہ پیشاب یا پیخانہ کوئی بھی حاجت ہو اس کو پتھر سے صاف کیا جائے. یہ چیز بہرحال صحیح نہیں ہوئی, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ وہی صحیح ہے اور پانی سے سمجھ لیجئے کہ مرجو ہے, راجے نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے, مجبوری کے درجے میں کرے نہیں. پتھر اور ڈھیلے ہوتے ہوئے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے, اور یہ طبعی بات ہے کہ پانی جو ہے پاک کرنے کے لیے کسی چیز کو وہی عام طور پر استعمال ہوتا ہے, اور وہ زیادہ مددگار ہے استنجا اور پیخانہ پیشاب کو پاک کرنے کے لیے. اس وجہ سے پانی کے ہوتے ہوئے صرف ڈھیلا استعمال کرنا بہرحال جائز تو ہے استنجے میں, لیکن دونوں کا استعمال ہر حالت میں اچھا ہے, کیونکہ وہ زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کا سبب ہے. آپ نے یہ روایت بھی سنی ہوگی جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قبا والوں کی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین, قبا کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ خاص شرف گویا فرمایا کہ ان کی تعریف کی کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکوں کو پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری پاکی کا ذکر فرماتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم پیشاب کے بعد یا پائخانے کے بعد ہیلے کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ روایت آتی ہے, اس روایت کو علماء نے ضعیف کہا ہے, بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ وہ استنجا پانی سے کرتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے استنجا بہرحال پانی کے ہوتے ہوئے افضل ہے, یہی زیادہ صحیح یعنی نصوص کی روشنی میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈھیلے سے زیادہ پاک ہوگا اور اس سے پانی نجاست ہاتھ میں بھی پھیل جائے گی, یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں اور آپ وہی کام پسند فرماتے تھے جو سب سے اچھا ہوتا تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے, لیا قال قال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ صرف ڈھیلا استعمال کر رہے ہیں اس پیشاب کو پاک کرنے کے لیے یا پیخانہ کو پاک کرنے کے لیے تو جائز ہے, ضروری نہیں کہ آپ پانی کو استعمال کریں, لیکن پھر بھی بہرحال وہ پاکی نہیں حاصل ہوگی, یہ چیز شریعت میں اتنا معاف ہے. لیکن وہی نجاست اگر ہاتھ میں لگ جائے تھوڑی سی تو پانی کے ہوتے ہوئے رگڑ کر کے آپ اس کو صاف کرنے کے حقدار نہیں ہیں, الا یہ کہ پانی آپ کو نہ ملے. یہ مسئلہ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے افعال وغیرہ سے لے کر کے علماء نے یہ مسئلہ کی, اس مسئلے کی علماء سنت نے اس مسئلے کی تقریر کی ہے کہ اگر وہ نجاست اپنے مخرج میں ہے یعنی پیشاب پائخانے کے نکلنے کی جگہ پر ہے, تو آپ اس کو صرف ڈھیلے سے پوچھ کر کے کافی سمجھ سکتے ہیں, پانی کا استعمال واجب نہیں ہے. لیکن جب پانی کا استعمال کر لیں گے تو زیادہ افضل ہے, وہی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت تھی. وہی نجاست اگر ہاتھ میں لگ جائے کپڑے میں لگ جائے تو پانی کے ہوتے ہوئے آپ رگڑ کر کے اس کو صاف نہیں کر سکتے. عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ ابن شعبہ سے فرمایا, یہی مغیرہ ابن شعبہ ہیں جن کے بارے میں حضرت انس نے اشارہ کیا ہے کہ میں اور میرے جیسے ایک بچے تھے, ایک لڑکے تھے, وہ ہم دونوں پانی اٹھا کے اور لاٹھی اٹھا کے لے جاتے تھے. حضرت مغیرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا برتن لے لو, لے لیا اور پیارے رسول کے ساتھ چلے. پھر اس کے بعد آپ نے ان سے پانی کا برتن لے لیا اور اتنی دور چلے گئے کہ آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے یعنی چھپ گئے. اب وہ چھپنے کی ایک شکل ہو سکتی بہت دور, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو بہت دور تک جاتے تھے. اور دوسری شکل چھپ جانے کی یہ بھی ہوتی ہے, کوئی اوٹ مل جائے درخت کا یا ٹیلے کا یا اس طرح کی کوئی چیز تو اس کے ورے چھپ گئے, وہ بھی چھپ جانے کے معنی میں ہوا. تو اس سے یہ سنت معلوم ہوئی کہ آدمی کو لوگوں کی نظروں سے پیشاب پیخانہ کے وقت غائب ہو جانا چاہیے, اپنے کو چھپا لینا چاہیے. اسی وجہ سے یہ سنت بھی آئی کہ گھروں کے اندر پردے کے اندر قضاء حاجت کی بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اجازت رہی, اور وہ عادت بھی بن گئی یا سنت بن گئی سمجھ لیجئے, کیونکہ خود حضرت حفصہ کے گھر میں بیت الخلاء تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم میں اپنی بہن حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا تو دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیخانے کے اندر بیت الخلاء کے اندر اپنی قضاء حاجت فرماتے تھے. آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی اور چہرہ آپ کا بیت المقدس کی طرف تھا. وہ ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ کیا اس اندر گھر کے اندر یہ چیز جائز ہے, اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فعل تھا جو خصوصیت پر بھی معمول ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ سنت ہوتا یا یہ جائز ہوتا کہ آپ گھر کے اندر پیٹھ یا منہ قبلے کی طرف کر کے پیشاب پیخانہ کرتے تو آپ اس کو چھپا کر نہ کرتے, وہ تو یعنی اچانک سمجھ لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھ لیا. لیکن اگر سنت ہوتی تو آپ کھل کر کے یہ بات بتاتے کہ ایسا میں کرتا ہوں اور کرنا جائز ہے. اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو منع فرمایا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرو. لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبر. امت کے لیے آپ کا یہ حکم واجب ہے اور آپ کا وہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہوگا. اور یہ فرق کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء کے اندر ہے تو وہ اپنی پیٹھ یا اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر سکتا ہے, یہ مسئلہ صحیح نہیں معلوم ہوتا, اگرچہ بعض علماء نے اس رائے کو اختیار کیا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی گویا یہ چیزیں خود تم کو یا خود آدمی کو لعنت بھیجتی ہیں. سبب ہونے کی وجہ سے خود ان چیزوں کو کہا گیا کہ یہ چیزیں خود لعنت کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی یہ چیزیں خود لعنت کریں گی اس شخص کو کہ تم نے یہ غلط کام کیا، اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو. سبب ہونے کی وجہ سے اتق اللاعنین کیا ہے؟ وہ الذی یتخلى فی طریق الناس، جو شخص لوگوں کے راستوں میں قضاء حاجت کرتا ہے. یتخلى کے معنی پیشاب یا پیخانہ، کوئی چیز بھی کرے عام راستے میں تو لوگ گزرتے ہوئے کہیں گے اللہ اعلان فلان، اللہ تعالیٰ اس کو لعنت کرے گی نظر نے یا اندھا تھا اور کچھ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں اور یہاں پیشاب پیخانہ کر دیا اس نے، تو لوگ وہ اس کا یہ فعل خود وہ اس کو لعنت کر رہا ہے، اپنے فعل سے اس نے اپنے اوپر لعنت بھیجی یا لعنت کا سبب بنا. تو کہنے کا مطلب ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو لعنت کرنے والا کہا، یعنی یہ سبب بنے گا کہ لوگ اس کو اس کی وجہ سے لعنت اس کے اوپر بھیجیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز لعنت کا سبب بنے یا کسی گناہ کا سبب بنے یا اللہ تعالیٰ کی کسی فعل پر ایسی خبر آئی ہو وہی کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو نہیں دیکھے گا، یہ سب تعریف ہے کبیرہ گناہ کی. یعنی کبیرہ گناہ جسے کہتے ہیں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، بڑے گناہ کی تعریف علماء نے یہ کہی ہے کہ ہر وہ فعل جس پر اللہ کی یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا کوئی ذکر آیا ہو، اس کے کرنے والے پر لعنت یا اس کے کہنے والے پر لعنت، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، یا یہ کہ اللہ کی رحمت اس پر نہیں ہوگی، اللہ کا غضب اس پر ہو گیا، یہ تعبیر ہے گناہ کبیرہ یا بڑے گناہوں کی تعریف میں. تو یہ چیز چونکہ لعنت کا سبب بنا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت آ سکتی ہے اس کی وجہ سے، جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوا، تو لعنت کا جب مستحق ہوا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. بہرحال پیشاب یا پیخانہ اس کو بڑے گناہوں میں شمار کیا جائے گا اگر آدمی کے عام راستے میں کیا جائے، یا پانی کے گھاٹ پر جیسا کہ دوسری روایات میں آیا ہے کہ لوگ جہاں سے پانی پیتے یا بھرتے ہیں وہاں کوئی پیشاب پیخانہ کر دے، یا ایسی کوئی جگہ ہو جہاں لوگ، جس میں صحیح روایت میں آیا ہے سائے دار درخت کے نیچے بھی یا پھلدار درخت کے نیچے بھی پیشاب پیخانہ یہ لعنت کا سبب بن سکتا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے. دیکھیے یہی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہودی مسلمانوں پر حسد کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی چیز جس کو کہتے ہیں ہگنی اور متنی چیزوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پرہیز کرے. رہا مسئلہ لعنت کا، سبق تو بن سکتا ہے لیکن ہر کسی کو، کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ ہر شخص کے اوپر لعنت بھیجے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، لیکن اگر بتقاضائے فطرت بشری اگر کسی کی زبان سے نکل گیا یہ لفظ کہ اللہ فلاں پر لعنت کرے، تو وہ چونکہ مجبور ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، دوسرے کے اوپر گناہ یا دوسرے کے اوپر لعنت تو پڑی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لعنت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکن لعان ولا طعان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ لعن کرتے تھے یا کسی پر طعن و تشنیع نہیں کرتے تھے، یا لم یکن فاحشن ولا متفاحشن، ایسی بدگوئی یا کوئی ایسی باتیں آپ نہیں فرماتے تھے جس سے فوش کر کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیارے رسول کی سنت میں نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو لعنت بھیجیں، غصہ کریں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو، لیکن لعنت مسلمان کے اوپر بھیجنا یہ چیز عام روایات کی روشنی میں منع ہے. لعنت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. آپ اس کو جس طرح لعنت بھیج رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، اس سے اچھا ہے کہ مسلمان بھائی اس کو کہہ دے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو. لیکن اس کے باوجود آدمی اس کی شکایت کچھ برے انداز میں کہ فلاں ظالم ہے یا فلاں نے ہمارا حق لے لیا، اس اوصاف کے ساتھ علماء نے جائز کہا ہے لیکن لعنت اور لعنتان اس کا مطلب ہے کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں. اگر آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں تو پھر کیوں اس کو گالی دے رہے ہیں یا کیوں اس کو لعنتان کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو حق لینا ہے تو کچھ ایسے الفاظ جس سے اس کا ظلم ظاہر ہو آپ ایسے الفاظ بول سکتے ہیں. وہ بھی قرآن پاک کی آیت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ایک مظلوم ایک ظالم کی شکایت اس کے ظلم کا نام لے کر کے یا اس کو ظالم کی صفت دے کر کے کر سکتا ہے، لیکن اسے بڑھ کر کے لعنت کا خاص طور پہ اس سے منع کیا گیا ہے. دوسری روایت میں ہے نبی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، والموارد یعنی وہ ان اسباب سے بچو جو لعنت بھیجنے کا سبب بن سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ راستے میں پیشاب پیخانہ نہ کرو یا ان کے سایہ دار درختوں کے نیچے. سایہ دار درختوں کے نیچے حدیث میں پھلدار درخت کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن علماء نے اس کو بدرجہ اولا، کیونکہ ایک چیز ہوتی جیسے کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ایسا لفظ نہ بولو جس سے یہ معلوم ہو کہ تم ان سے اکتا گئے ہو، یہ تک کہنا نہیں جائز ہے. تو پھر ان کو مارنا یا ان کو گالی دینا یا ان کے ساتھ سخت کلامی کرنا بدرجہ اولا نہیں جائز ہے. یہ ایک عام آدمی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ جب کلمہ اف کہنا غلط ہے تو ہم ان کو سخت آپ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا غصہ ظاہر کرنا، تو یہ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے. جب چھوٹی چیز نہیں جائز ہے تو اسے بڑی جائز نہیں ہوگی. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے بعض الفاظ میں، کہ پھلدار درخت کے نیچے بھی پیشاب پیخانہ کرنے سے لعنت کا سبب ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں. لیکن جب سایہ دار درخت کے نیچے سایہ کی وجہ سے آدمی کا اگر وہاں پیشاب پیخانہ کرتا ہے تو لعنت کا سبب ہے. تو اگر وہ پھلدار درخت ہے، وہ پھل نیچے گرے گا، گندی جگہ پہ گرے گا، تو لوگ بدرجہ اولا اور زیادہ اس کو لعنت بھیجیں گے، لعنت کا سبب بنے گا. اس وجہ سے پھلدار درخت میں اگرچہ سایہ نہیں لے رہے ہیں لوگ، لیکن اس کی پھل کی وجہ سے اس وقت اس میں اس پیشاب پیخانہ اس کے نیچے کرنا جائز نہیں. اسی طرح حضرت معاذ کی روایت میں، والموارد یعنی گھاٹوں پر جہاں لوگ پنگھٹ پہ پانی لیتے ہیں بھرتے ہیں، وہاں سے وہاں پیشاب پیخانہ کرنا جائز نہیں. اور دوسرا لفظ جو حضرت امام ابو داؤد کی روایت میں ہے، اتقوا الملاعن الثلاث، وہاں تو دو چیزوں کا ذکر ہے، یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے، البراز فی الموارد، پیخانہ گھاٹوں پر کرنا یا عام راستے میں کرنا یا سائل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عام طور پر قیاس کر کے یہ کہا جائے گا کہ ہر اس جگہ پر جہاں لوگ بیٹھتے ہوں یا اس جگہ سے استفادہ کرتے ہوں، عام بازار ہے جیسے جہاں بازار لگتا ہے، لوگ آ کر کے اپنی دکانیں رکھتے ہیں، وہاں جا کر کے کوئی اس قسم کا کام کر دے، وہ لوگوں کے لعنت کا سبب پتان بنے گا. ہر وہ چیز جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں وہاں پیشاب پیخانہ غلط ہوگا. امام طبرانی کی روایت ہے، النہی عن قضاء الحاجۃ تحت الاشجار المثمرہ، یہاں اس روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ حدیث شریف میں آیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ آپ نے منع فرمایا ہے قضاء حاجت سے درخت پھلدار درختوں کے نیچے یا جاری نہر جس سے لوگ جس میں نہاتے ہوں یا دھوتے ہوں پانی لیتے ہوں، اس کے کنارے بھی پیشاب پیخانہ کرنا بھی منع ہے. لیکن یہ حدیث اس کی سند ضعیف صحیح نہیں ہے، من حدیث ابن عمر بسند ضعیف. لیکن من حیث المسالہ، مسئلہ وہی ہوا، ہر وہ جگہ جہاں سے لوگ استفادہ کرتے ہوں اور پیشاب پیخانہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف وہاں ہوتی ہے، وہ اس جگہ پیشاب پیخانہ کرنا غلط ہوگا. تو یہ حدیث اگرچہ صحیح نہیں لیکن اس کا معنی بہرحال صحیح ہے. آپ سنیں گے بہت سے احادیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح تو نہیں ہے، لیکن عام دلیلوں سے دیکھتے ہوئے اس کا معنی صحیح، یعنی یہ کام جس حدیث میں ذکر ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے. اور حدیث ضعیف کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے راوی جو ہیں اس لائق نہیں کہ ان کی روایتیں قبول کی جائیں، اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا ضعیف. یہ ضروری نہیں کہ حدیث ضعیف ہو تو اس کا معنی بھی ضعیف ہو، بہت سے احادیث کے معنی صحیح ہوتے ہیں دوسری روایات کو دیکھتے ہیں، اس طرح یہی معنی ہے. اسی طرح آداب قضاء حاجت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، اگر دو آدمی پیشاب پیخانے کے لیے نکلے، تغوط خاص طور پہ پیخانے کے لیے ہے، اگر دو آدمی پیخانے کے لیے نکل رہے ہیں تو ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے چھپ جائے, قریب نہ بیٹھے اور باتیں بھی آپس میں کریں, ایسی حالت میں باتیں بھی نہ کریں. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ, کیونکہ اللہ رب العزت کو اس چیز پر یا اس فعل پر بہت غصہ آتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ, اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اس فعل پر. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کوئی بھی ہو اکیلا نکلے پردے میں اپنی قضاء حاجت کرے, دو آدمی ہوں تو یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ نکلے اس کام کے لیے تو ساتھ ساتھ بیٹھ بھی جائیں, بیٹھے قریب تو ایک دوسرے سے پردہ کر کے اور آواز بھی ایک دوسرے کی پہنچتے ہو لیکن وہ بات نہ کریں آپس میں. یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں, یہ ایک صفت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کا تصور یا اللہ رب العزت کی صفات کا تصور غلط لے کر کے اللہ کے لیے غصہ, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے رافت اور رحمت, یہ سب چیزوں کی انہوں نے بالکل تعویل کر دی. کہتے ہیں اگر ہم غصہ ثابت کریں گے اللہ کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق ہو گیا. عجیب مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, آدمی بھی موجود ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کا وجود اور آدمی کا وجود دونوں ایک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں, آدمی غصہ فرماتا ہے. جس طرح اللہ کا وجود الگ ہوا, اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی الگ کیجئے. لئی سکم اتنی ہی صحیح, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. وہ سمیع البصیر, وہ سننے والا ہے, آپ بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے, لیکن زمین آسمان سے بڑھ کر کے دونوں میں فرق ہے. تو اسی طرح اس کو بھی آپ رکھیے. تو اللہ کے وجود کا جب آپ نے اللہ کے وجود کو تسلیم کیا, آدمی کا ایک وجود ہوتا ہے, حیوان کا وجود ہوتا ہے, عام حیوان کا, تو کیا یہ ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہو گیا انسان کی طرح؟ نہیں. جب اللہ کا وجود ایک خاص ہے, ازل سے ابد جس کو کہتے ہیں, اور حی لا یموت ہے, اسی طرح آپ کی اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لائیے کہ کما یلیق بجلالہ, جیسا کہ اللہ رب العزت کے لائق ہے اس طرح اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں. اور عقلی طور پر حقیقت بھی یہ ہے کہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ عام آدمی کو اگر کہیں آپ شرافت کی زندگی یا شریف زندگی گزارنے کے لیے غصہ ہونا ضروری ہے, آپ کوئی آپ کو گالی دے دے, آپ کو بہن بیٹی کی گالی دے دے, اگر آپ کو غصہ نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کی غیرت مٹ گئی, غیرت مر گئی. غصہ جو ہے ایک کمال انسان کے اندر کمال کی صفت ہے. اللہ ہر وہ کمال کی صفت جو کسی کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں, اللہ رب العزت کے لیے سوائے چند صفات کے جن کی نفی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے, تو اللہ رب العزت کے لیے بدرجہ اولا ہونا ہے جس کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے. تو غصہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں, رحمت بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے اور اس کی رحمت سب سے جس کا کوئی تصور نہیں, اسی طرح اللہ رب العزت کے غصے کا بھی ہمیں یقین ایمان رکھنا ہے. اور یہ نہیں کہنا کہ مطلب یہ غصے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس کو عذاب دے گا, یہ تاویل کرتے ہیں. نہیں, صفات کے بارے میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو صفت اللہ رب العزت نے اپنے لیے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں نبی اللہ رب العزت کے لیے بیان فرمائی ہیں, وہ صفتیں بیان ہی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں. اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی کیا صورت ہے اللہ جانتے ہیں, تو کیفیت کے بارے میں ہم اس کی تفصیل نہیں دے سکتے. آدمی کے اندر غصہ ہونے کا جو طبی طور پر جو تفصیل بیان کی جاتی ہے وہی کہ غصہ ہوتا ہے تو دماغ کی رگ جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے اور خون دل میں پگھلنے لگتا ہے یا ابلنے لگتا ہے. یہ سب صفات اللہ رب العزت سے بہت دور ہو کر کے غصہ اللہ رب العزت کے ثابت کرنا بدون تمثیل بدون تکلیف جو ہے نہ کسی کی طرح ہے نہ کسی کی مثال میں ہے, وہ صفت بہرحال اللہ کے رب العزت کے لیے ثابت ہے اور ثابت کرنا واجب ہے. یہاں بھی بعض لوگوں نے کہا ہے, ابھی آپ دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے اسی حدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا مطلب ہے تعلیلہ بمقت اللہ ای شدت بغضہ لفعلہ ذالک, یعنی اللہ رب العزت اس سے بہت غصہ ہوتے ہیں اور اس کو عذاب دیں گے. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے, یہ نہیں کہ اللہ رب العزت غصہ ہوتے ہیں. کیوں عذاب دیں گے؟ اگر غصہ نہیں ہوا تو پھر عذاب کیوں دیں گے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تمام صفات کو اللہ رب العزت کے جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے, اس کو ہم اسی لفظ کے ساتھ اس پر ایمان لائیں. اس کی کیفیت کیا ہے, اس کی شکل کیا ہے, اس کی تشبیہ اور تمثیل کسی حیوان, مخلوق, انسان یا کسی سے دینا بھی جائز نہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے دو ٹوک میں فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کی طرح کوئی نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. لیکن صفت بھی ثابت کر دیا بعد میں, وہ سمیع العلیم بصیر, کہ وہ سننے اور دیکھنے والا بھی ہے. یہ نہ سمجھو کہ آدمی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح, اللہ تعالیٰ آدمی کی طرح نہیں, یعنی دیکھتا نہیں, یا اللہ تعالیٰ کی زندگی نہیں ہے. ثابت بھی کیا, لیکن اس کی مثال جس طرح وجود میں کوئی مثال نہیں, اس کی صفات میں بھی کوئی مثال نہیں. اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء. یہاں تین چیزوں کا یا تین آداب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہ پیشاب کرتے ہوئے آدمی اپنے عضو مخصوص کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے, نہ پکڑے, بلکہ بائیں ہاتھ سے پکڑے, دھونا ہے تو بائیں ہاتھ سے دھوئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے بیت الخلاء کا مسح نہ کریں, بیت الخلاء پوچھے نہ, پیشاب پیخانہ پوچھے نہ. اگر پتھر سے پوچھنا ہے تب بھی داہنے ہاتھ سے نہیں, یا دھونا ہے تو داہنے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے. اور لا یتنفس فی الاناء, برتن میں پانی کا کوئی بھی سائل چیز یا کھانے کی چیز ہو, کھانے یا پینے کی چیز برتن میں اگر ہے تو اس میں سانس نہ لے. اگر پی رہا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ تین گھونٹ پیتے تھے اور ہر گھونٹ پر بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ کر کے پیتے تھے, آخر میں ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہتے تھے, اور آپ منہ کو برتن سے دور, برتن کو منہ سے دور کر کے سانس لیتے تھے. کیونکہ دنیا آج کل تو ٹھیک ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آنکھ بند کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کے اقوال کی تصدیق کرتے تھے. یہ نہیں پوچھتے کیوں, کیوں کا سوال ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, اللہ رب العزت جو بھی فرمائے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, پوچھنے کا کسی کو حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ایسا کر رہا ہے, کیوں ہمیں دو ہاتھ دیے, تین ہاتھ کیوں نہیں دے دیا, کیوں ہمیں زمین پہ پیدا کیا, کیوں نہیں زمین آسمان کے درمیان اٹھنا, یہ کوئی چیز نہیں کر سکتا ہے آدمی. اسی طرح کسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کیوں کا سوال نہیں, سمجھ میں آئے تو سمجھ لیجئے, ورنہ بہرحال اس پر ایمان لانا. صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا. لیکن آج کل پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو اسی میں ڈبو دو, پھر نکال کر کے اس کو وہ پانی پی لو, اگر چاہو پینا, یعنی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر طبیعت نہیں چاہتی کسی کا نہ پیے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح کر کے پانی پی لو گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک علت بیان فرمائی, فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء, دونوں پروں میں سے ایک پیر میں مرض ہے, دوسرے میں اس کا توڑ اور اس کے خلاف شفا ہے. تو جب مرض اوقین نہ ہو یتقی, آپ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ یہ چیز وحی کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے, ورنہ اس زمانے میں نہ کوئی میکروسکوپ تھا, نہ کوئی ایسا آلہ تھا جس سے معلوم کریں کہ اس میں شفا بھی ہے اور اس میں مرض بھی ہے. آج کل کی دنیا میں مکھی کے ذریعے سے بہت سے, مکھی کے ایک پرس ہے یا مکھی کے دوسرے پر سے بہت سی دوائیں بنائی جا رہی ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام نے اس کو بین ہی قبول کیا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے سے بیان فرمایا. بعد میں لوگوں نے اس کا انکار کیا, حقیقت میں پرانے بیچ کے لوگوں نے تیسری صدی کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ غیر معقول چیز ہے, اگر رہے گا تو دونوں میں رہے گا, نہیں رہے گا تو ایک میں کیوں رہے گا, یہ چیز تو غلط ہوئی. بہرحال ان کا کہنا عقلی طور پر بھی صحیح نہیں. آج کل پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ مکھی کے اندر زہریلا مادہ ہے. وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پر میں ہے, فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ. آپ اس کا تجربہ کریں. حدیث شریف پڑھنے کے بعد میں نے تو تجربہ کیا, الحمدللہ صحیح پایا, کہ جب پانی میں گرتی ہے تو ایسے ٹیڑھی رہتی ہے, چاہے داہنے ہو یا بائیں ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ داہنے ہو یا بائیں میں, فَإِنَّ فِي أَحْدَى جَنَاحَيْهِ فِي أَحْدِ جَنَاحَيْهِ الدَّاءُ, اس کے ایک پر میں تو آپ دیکھیں اس کا تجربہ کریں, پانی میں جب گرتی ہے تو ایسے ٹیڑھی ہوتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پر اٹھا رہتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْتَفِي, یہ تصدیق ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حول کی, کہ وہ مچتی ہے اپنے پیر کے اپنے اس پر سے جس میں مرض ہوتا ہے, کیونکہ اگر شفا کا پر جو پانی میں چلا گیا تو خود اس کے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں سے منع فرمایا, یہ کہ لا يتنفس لینا, برتن میں کھاتے اور پیتے پھونک نہ مارے, گرم ہے تو اس کو پھونک مار کر کے ٹھنڈا نہ کرے. لوگ کہتے ہیں کہ منہ سے جراثیم نکلتے ہیں, یہ ہے وہ, جو کچھ بھی پیارے رسول نے فرمایا بہرحال وہ مبنی بر حکمت ہے, اور یہ اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا اپنی امت کے لیے جو چیز خیر کا جانتا تھا اس نے, اس نبی نے اپنی امت کو بتایا, اور جو چیز شر کی تھی اس سے ان کو روکا اور اس سے منع فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتنفس لینا, برتن میں سانس نہ لے, تو اس کا بہت بڑا سبب کوئی ہوگا. معمولی سبب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں, خود انسان کے جراثیم آ کر کے کھانے میں بڑے ہو سکتے ہیں, اس میں پل کر کے اور زیادہ نقصان کے باعث ہوتے ہیں, اور نکل کر کے وہ مر جاتے ہیں ہوا میں, ہو سکتا ہے دوسرے کو اس سے لگ جائے, کوئی بعید نہیں. بہرحال یہ آداب ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اپنے عضو مخصوص کو یا پیشاب پیخانے کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کا یا پکڑنے کا جو منع کیا گیا ہے اس کی ایک بہت بہت بڑی حکمت ہے, کیونکہ عام طور پر حکم دیا گیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیے پیئے, اور یہ اسی ہاتھ سے آپ وہ بھی کھائیں اور اسی ہاتھ سے گندگی بھی صاف کریں, یہ چیز ذوق بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام سنت اس وجہ سے تھی کہ آپ کھانے پینے اور اچھی چیزوں کے لیے آپ دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے, اور جس میں ازالہ نجاست یا طہارت کی چیز ہو وہ بائیں ہاتھ سے آپ کیا کرتے تھے. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے تھے, ان کا قصہ بہت بڑا ہے اور لمبا ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز بھی, جیسے کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں, آدمی جب کوشش کرے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم اپنے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیں گے, ان کو راستہ بتا دیں گے, راستے پہ پہنچا دیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اسی آیت کی تفسیر تھے, وہ بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے خیر کا ارادہ رکھا, اور راستے میں کہیں ان کے باپ نے ان کو بھیجا کہ جا کر کے اپنی زمینداری کی ذرا سی دیکھ ریکھ کر لیں. جاتے ہوئے ایک راہب عیسائیوں کا پادری مل گیا, اس نے ان کو بلایا یا وہ ان کے پاس گئے, اس کا طریقہ عبادت دیکھ کر کے وہ طریقہ انہوں نے سیکھ لیا, والد ان سے ناراض ہو گئے, گھر میں بند کر دیا, پھر بھاگ کر کے اس پادری کے پاس گئے, پھر اس نے کہا کہ دیکھو ہم تو ایک دین پر ہیں, لیکن ایک نیا دین اللہ رب العزت نازل کرنے والا ہے, نئے نبی نئے رسول کے ذریعے, اور ان کی جگہ فلاں جگہ اس طرح کی جگہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو اور ہی ہدایت دی, وہاں سے نکل کر کے اس دین اور نئے دین اور نئے رسول کی تلاش میں مدینہ شریف پہنچ گئے. انہوں نے راستے میں کسی اور سے بھی اس کی تاکید ہوئی, ان کی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں راستے میں کسی نے ان کو پکڑ کر کے بیچ دیا, کسی کے غلام ہو گئے, یا کسی نے ان کو زبردستی کام میں لے لیا. روایات آتی ہیں, بارہ کہتے ہیں مدینہ کے کسی ایک یہودی کے باغ میں وہ ملازم تھے یا خادم تھے, میں درخت کے اوپر کھجور کاٹ رہا تھا, اچانک کسی نے آواز دی کہ نبی منتظر ظاہر ہو گئے, تو کہتے ہیں میں بے تحاشا بے اختیار اتنی تیزی سے درخت سے اترا کہ گویا ابھی گر پڑوں گا. یہودی نے دیکھا کیا ماجرا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایک بات ہے, تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا چانٹا مارا کہ ان کے گال جو ہے نیلے ہو گئے, سرخ ہونے کے بعد جب خون جم جاتا ہے تو نیلا ہو جاتا ہے, اخضر اس کو عربی میں تعبیر یہ ہے کہ ہرا ہو گیا, نیلا ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں کام میں لگ گیا, لیکن جب شام ہوئی تو تھوڑا اچھا جب تمام اوصاف میں سے جنہوں نے راستے میں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انہوں نے یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نئے نبی جو مدینے جیسی زمین انہوں نے کہا ایسی زمین میں جہاں کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں اور دو کالے پہاڑوں کے درمیان وہ زمین بسی ہوئی وہاں ظاہر ہوں گے تو وہاں جب پہنچے تو ٹٹول رہے تھے کہ یہی جگہ ہو سکتی ہے اور اس نے کہا کہ وقت قریب آ چکا ہے بہرحال تو جب یہ خبر سنی خوشی میں بہرحال انہوں ان کو اپنے سے باہر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شام کو ان سے کسی نے کہا رکھا تھا کہ وہ نبی جو آئیں گے وہ صدقے کی چیز یا زکات کی چیز نہیں کھاتے بلکہ ہدیہ کی چیز کھاتے ہیں تو تجربہ کرنا شروع کیا. دوسری علامت انہوں نے حضرت سلمان سے یہ بیان فرمائی کہ ان کے پیٹ پر داہنے کندھے کے اوپر پیٹ کی جانب ایک مسہ ہوگا جس کو خاتم النبوہ کہا جاتا ہے اور وہ مثل ذر الحجلہ یعنی یہ چھوٹے جس کو کیا کہتے ہیں اللہ مدد کرے یہ جو خمری ہوتی ہے جس کو کبوتر کی شکل کی ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو خمریہ کہتے ہیں اس کے انڈے کی طرح ابھرا ہوا ہوگا. تو انہوں نے تجربہ کرنا چاہا یا یہ کی یقین لینا چاہا تو رات میں کھجور کی کچھ مقدار لا کر کے پیارے رسول کی خدمت میں پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء مسجد میں اپنے مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ صدقہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کلو انتم ولم یاکل منہ شیء. پیارے رسول نے کہا دوسرے ساتھیوں سے اپنے صحابہ سے جو مستحب تھے اصحاب صفا بھی اس میں تھے جن کا کوئی کام تھا نہ باہر تھا نہ کوئی روزی تھی روزی کا سامان نہیں تھا ان کو کہا کہ تم کھاؤ ولم یاکل منہ شیء. دوسرے دن پھر کھجور لے کے آئے کچھ اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے تو آپ نے خود ہاتھ بڑھایا اور لوگوں سے کہا کھاؤ تو کہتے ہیں آج ہی واحدہ ایک چیز یا ایک نشانی تو مجھے مل گئی. پھر اس کے بعد اسی آخری مجلس میں چاروں طرف چلنے لگے لوگ بیٹھے ہیں آدھا مجلس میں کہ بیٹھ جائیں لیکن وہ گھوم پھر رہے تھے ادھر ادھر کی دیکھیں یہ دوسری نشانی جو بتائی گئی ہے کہ آپ کی پیٹ پر خاتم نبوت یا نبوت کی مہر ہوگی تو نبی کریم روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے تو آپ نے تھوڑی سی چادر کھسکا دی اور فوراً انہوں نے بڑھ کر کے اس کو چوم لیا. تو کہنے کا مطلب یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا پہنچایا اور اللہ کے فضل سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوئے. فارس کے تھے لیکن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان آل بیت میں سے ہم آل بیت میں سے ہیں یعنی آپ کو ان کے حالات ایسے تھے کہ آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ قریب کرنے کے لیے ان کو یہ تمغہ بخشا یہ شرف بخشا کہ یہ میرے گھر والے آدمی ہیں سلمان منا اہل البیت. تو یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسلام کے لیے بہت مفید شخصیت دے رہی. اسلام کسی ملک یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں اسلام تمام اقوام کا مجموعہ ہے اور ہر ایک اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ ہر ایک اسلام کے لیے کام کرتا رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہتے. خندق کے موقع پر ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ رہا جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے وہ منظر کی لوگ اللہ کے ساتھ کئی قسم کے گمان کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا. کافر فوجیں چاروں طرف سے احزاب یہود اور مشرکین کفار مکہ اور ان کے ساتھ دوسرے اقوام بھی آ کر کے مدینے کو انہوں نے گھیر لیا اب کیا ہوگا. خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول اس قسم کی جنگ اس قسم کے حالات میں فارس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شہر کے چاروں طرف خندق کھود دی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. ان کی اس رائے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغایۃ او بول. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ پیشاب یا پائخانہ کرتے ہوئے ہم قبلے کی طرف اپنا منہ نہ کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان نستنجی بالیمین، دائیں ہاتھ سے پیشاب یا پائخانے کو صاف کریں. یا اس چیز سے بھی آپ نے فرمایا کہ ہم تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کریں. تین پتھر کا ہونا تر امکان ضروری ہے. اگر پتھر مل رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے، کوئی بڑا پتھر ہے، تو اس کے تین طرف آپ تین طرف بنا کر کے گویا تین پتھر سے آپ کر رہے ہیں، تاکہ اسی جگہ پر جہاں نجاست کا خطرہ لگا یا پوچھا آپ نے پائخانے کی کوئی جز، تو اسی پر دوسرا کریں گے تو باقی نہیں ہوگی. بہرحال حد الامکان تین پتھر ہونا چاہیے. اور اس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوئی استنجا کی، تو آپ نے کہا ابغنی ثلاثۃ احجار، میرے لیے تین پتھر لے کے آؤ. وہ گئے تو کہتے ہیں کہ دو پتھر لے کر کے اور تیسرا جو تھا وہ جس کو کہیں گے لید یا گوبر جانور کا، وہ لے کر کے آئے سوکھا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پتھر لے لیے اور تیسرا پھینک دیا. روایت میں آتا ہے پھر ان کو تاکید کی تھی دوسرا لے کے آؤ، یہ نہیں آتا ہے کہ تیسرا بھی لے کے آئے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی اگر نہیں مل سکا تو کم سے کم دو سے آپ کریں، لیکن ہوتے ہوئے تین پتھروں سے استنجا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ تین پتھروں سے کم سے استنجا کریں. یا آپ اس چیز سے بھی منع فرماتے تھے کہ ان نستنجی برشیعن، گوبر یا لید جانور کے اوپلے سے ہم استنجا کریں، اس سے بھی منع فرماتے تھے. او عظم یا ہڈی سے استنجا کریں. دوسری روایت میں خاص طور پہ جانور کے پیخانے یا جانور کی لید یا گوبر کے بارے میں یہ تعلیل آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ہم لوگوں کے جانوروں کا پیخانہ ان کے جانوروں کے لیے کھانا ہے. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جن سے بہرحال افضل ہے. اسی طرح ہڈی جو ہے یہ جنوں کو، انسانوں کی کھائی ہوئی ہڈی، وہ جنوں کے لیے اس میں کھانا ملتا ہے. حدیث شریف میں آیا صحیح حدیث میں کہ وہ لوگ بسم اللہ کر کے جب کھاتے ہیں مومنین لوگ، تو ان کو اس میں گوشت بھرا بھری ہڈی ملتی ہے. وہ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سبب ہے اس وجہ سے منع کرنے کا کہ یہ اول تو پاک نہیں ہو سکتا، اس سے یہ ہو سکتا ہے ناپاک چیز ہو. غیر معقول اللحم کا بہرحال ناپاک ہے، ناپاک چیز سے پاک کرنا جائز نہیں. دوسرے یہ کہ اگرچہ معقول اللحم کا ہو، اونٹ کا ہو یا گائے یا بھینس کا پیخانہ ہو، اس سے بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ جنوں کے لیے یا جنوں کے جانوروں کے لیے اس میں کھانا ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوگی، آپ کے کھانے میں کو ناپاک کر رہے ہیں. اسی طرح ہڈی جو ہے یہ جنوں کے لیے گوشت بھری ملتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی گندا کرنا یا اس کو ناپاک کرنا صحیح نہیں. کتنا ٹائم باقی ہے؟ اچھا، سوالات بہت ہیں. کمپنی نے ہمیں ریاض سے مکہ کام کی غرض سے ٹرانسفر کیا بغیر احرام کے، ہم مکہ آ گئے اور یہاں پر غیر معینہ مدت تک ہم مقیم ہو گئے، 6 ماہ، 1 سال یا کم و بیش. کئی دنوں بعد جب ہمیں وقت اور سہولت ہوئی، ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا، جبکہ اس سے پہلے ہم جدہ میں رہ کر حج اور کئی عمرے کر چکے ہیں، یعنی وہ عمرہ ہمارا پہلا عمرہ نہیں تھا. کیا ہمیں واپس میقات پر جانا تھا یا ہم پر دم واجب ہوا یا نہیں؟ جو کچھ بھی آپ نے پوچھا ہے یا جو آپ نے کیا وہ غلط نہیں ہوا، صحیح ہوا، اور ان حالات میں آپ کے اوپر دم واجب نہیں. آدمی پہلا عمرہ اگر عمرے کی نیت سے آ رہا ہے پہلی بار، تو بغیر احرام کے میقات گزرنا اس کے لیے جائز نہیں. اگر گزر گیا میقات کے حدود کے اندر اس نے احرام باندھا، تو دم واجب ہوگا، الا یہ کہ پھر میقات پر واپس چلا جائے. اور اگر نہیں باندھا مطلقاً، مکہ آ کر کے باندھا، تنعیم وغیرہ جا کر، پھر بھی دم واجب ہے. لیکن اگر عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے، تو بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے. اس کے بعد مکے میں رہ کر کے جتنے دن بھی رہے، جب بھی چاہے عمرہ کر لے، وہ عمرہ اس کے لیے نفلی ہوگا. بہرحال جو کچھ پوچھا گیا اس میں کوئی غلط کام نہیں ہوا، نہ دم واجب ہے اور نہ کوئی تاوان. زمزم پیتے وقت کھڑے ہو کر پینا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے پینے کا کیا ثبوت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ زمزم کو پیتے وقت کھڑا ہو کر کے پینا چاہیے اور قبلہ رخ ہونا چاہیے. واقعی طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی رہا. آپ جیسا کہ آتا ہے حدیث شریف میں، حجت الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو وراثتاً ستایا یعنی پانی پلانے کا، حسین نے کئی کام جو اپنے اولاد میں بانٹ دیا تھا، اس میں کعبہ کی کنجی ایک کے پاس وراثتاً ان کی اولاد میں آئی. اسی طرح رفادہ بھی ایک چیز تھی، جو اچھے سے اچھا کھانا اگر طاقت تھی تو کھلاتے، نہیں تو کم سے کم کھجور کیا نام ہے ستو اور ایسی چیزیں حاجیوں کو کھلا کر کے وہ اپنا شرف سمجھتے تھے، یہ رفادہ تھا. اسی طرح سقایا بھی ایک عمل تھا، پانی پلانا زمزم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس اور ان کے لڑکوں کی وراثت میں یہ چیز رہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. آپ نے اس کو برقرار بھی رکھا، ملغا نہیں کیا. آپ آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے زمزم طلب کیا. کنویں کے پاس آئے، وہ لوگ نکال کر کے پلا رہے تھے، آپ نے طلب کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم کے قریب ایک حوض بنا رکھا تھا جس کو بھر کے رکھتے تھے، لوگ آ کر کے ہاتھ سے پانی نکال کر کے اپنا پی لیا کرتے تھے. اس میں وہ زبیب اور بھی ڈال دیا کرتے تھے، زبیب ڈال دیا کرتے تھے تاکہ میٹھا ہو جائے لوگ اور لوگوں کے لیے اور ہی زیادہ اچھا ہو جائے پینے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم طلب کیا تو آپ نے کہا کہ ہمیں زمزم دو، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے لڑکے سے کہا کہ جا کے اپنی امی سے گھر کا زمزم لے آؤ، کیونکہ اس زمزم میں لوگ ہاتھ ڈال کر کے پیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیارے رسول کو یہ پانی نہ پیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس میں سے لوگ پی رہے ہیں اس میں سے میں بھی پیوں گا. یہ تواضع ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے اسی میں سے پیا، لیکن کھڑے ہو کر کے اور قبلہ روح آپ تھے. وہ خود حیات ایسی تھی کہ قبلہ ہی روح ہو کر کے باہر پینا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس طرف زمزم کا، جہاں آخر دور میں ہم لوگوں نے جو دیکھا زمزم نکالنے کی جگہ تھی اسی طرف تھی، لوگ نکالتے تھے یا ڈول تھے یا جیسے بھی اسی طرح ڈالتے تھے. تو آدمی جب پیے گا کھڑا ہو کر کے تو وہ بغیر اختیار کے باہر آ لو، اس کا منہ قبلے کی طرف ہوگا. یہ واقعی طور پر ایسے ہی ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہو کر کے پینا یہ سنت ہے یا کسی سبب سے؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں نبی، یا کئی روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرمایا ہے. آپ نے کھڑے ہو کر کے پیا، یہ آپ کا فعل مبارک تھا، کسی وجہ سے رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے بڑی سختی سے کھڑے ہو کر کے پینا منع فرمایا. دونوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے کہا ہے امت کے لیے جائز نہیں کہ کوئی بھی پینے کی چیز کھڑے ہو کر کے پیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. ایک شخص آئے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بلی تمہارے ساتھ پیئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے کھڑے ہو کر کے پیا، تمہارے ساتھ شیطان نے پی لیا. اسی طرح دوسری روایت میں، صحیح روایت میں ہے کہ من شرب قائما فلیستقی، جس کسی نے بھی اگر کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا تو وہ انگلی ڈال کر کے یا کسی ذریعے سے طے کر دے. یہ تعبیر جو ہے طے کرنے کا حکم، یا شیطان اس کے ساتھ پی رہا ہے، کسی مستحب کام کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ واجب کام کے لیے ہوتا ہے. اس وجہ سے علماء حدیث کا یہ کہنا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ امت کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا وہ مقدم ہے آپ کے فعل پر. آپ کا فعل ہو سکتا ہے کسی وجہ سے رہا ہو. بعض علماء نے صاف کہا ہے کہ وہاں کیچڑ تھا، پانی گرتا تھا، اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر کے پینے کو ترجیح دی. اگر مجبوری ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی مجبوری ہو، لیکن بغیر مجبوری کے بیٹھ کر کے پینا ہی ضروری ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ لوگ حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ کتاب بڑی عجیب ہے، فتح کا پورا مجموعہ سمجھ لیجئے ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی کر کے کھڑے ہو کر کے پینے کے بہت سے نقصانات ہیں, اس وجہ سے آدمی کو بہرحال دنیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی اتباع جس کا تعلق آخرت سے ہے یا آخرت کے اجر سے ہے, دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کو بیٹھ کر کے ہی پینا چاہیے, کھڑے ہو کر کے پینا نہیں چاہیے. جی ہندوستان میں میرا پیسہ پیشہ کہیے, پیسہ سین اور پیشہ یعنی جس کو پروفیشن کہتے ہیں, یعنی میرا پیشہ کام ڈرائیور کا تھا, مستقبل کام نہ ہونے مستقل کام نہ ہونے کی وجہ سے مسلم اور کبھی غیر مسلم مالکوں کے پاس کام کرتا تھا, دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کا کچھ روپیہ رکھ لیا, ان لوگوں کو نہیں لوٹا سکا, اب میں ان لوگوں کا روپیہ میں لوٹانا چاہتا ہوں جن کا پتہ معلوم ہے, ان کو تو میں ضرور لوٹا دوں گا, لیکن کچھ لوگوں کا پتہ معلوم نہیں اور جو انتقال ہو گیا ان کی رقم کیسے لوٹانا ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرما کر شکریہ کا. مسلم ہو یا کافر, بہرحال اسلام کو ہر ایک کے ساتھ اپنے اسلام کے ساتھ رہنا ہے. اگر کسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودی کا قرض لیا اور اس کا قرض ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو حق ہے جس چیز سے آپ نے جس چیز کی شرط کی ہے, وہ چاہے مسلم ہو یا کافر, اس کا پورا کرنا, اس شرط کو پورا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. آپ نے اس کا پیسہ لیا, اعلی الیدی, حدیث شریف میں ہے کہ ہاتھ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو چیز لیا اس کو لوٹا دے, آپ نے ایک چیز لی کسی سے, تو جو لوگ جن لوگوں کا پتہ معلوم ہے ان کے وہ نہیں ہے تو ان کے آل اولاد ہیں وارث, ان کو آپ پہنچائے, ہندو ہیں یا مسلم, نہیں پتا معلوم ہے کوشش کیجئے, نہیں معلوم ہوگا تو یہ مسئلہ چونکہ ہندو تھے آپ کس کو دیں گے, ہندو کا ایک مال ایسا ہے کہ اگر کہیں اس کے قریبی رشتہ دار ان کو دے کر کے حلال کر سکتے ہیں, نہیں تو کھا لیں گے, تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں باہر, کیونکہ مجبوری ہوئی, جانتے ہوئے اس کا پتہ, اس کے ورثہ کا پتہ جانتے ہوئے آپ کو وہ مال کھانا جائز نہیں ہے, بہرحال کوشش کریں لوٹانے کی, اگر نہیں معلوم ہو رہا ہے تو کسی غریب کو دے دیں, پتا نہیں معلوم کسی غریب کو دے یا خود کھا لیں, کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. عرض کرتا ہوں عورتوں کے لیے ایک مہینہ میں کتنا عمرہ جائز ہے, ایک مہینہ میں کتنا عمرہ عورتوں یا مردوں کا حکم عام طور پر تمام مسائل میں چند سوائے چند مسائل کی ایک ہے, نماز کا طریقہ ایک, حج کا طریقہ ایک, زکات کا طریقہ ایک, سب کچھ خاص مسائل ان کے خاص ہیں, ٹھیک ہے, تو اس مسئلے میں کہ کتنا عمرہ ایک آدمی کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ مہینے میں کتنا عمرہ جائز ہے, عام طور پر احادیث میں تو کوئی ایسی تعین نہیں آئی ہے کہ کتنا عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کے اقوال یا افعال میں آتا ہے کہ وہ لوگ تقصیر عمرہ کو مکروہ سمجھتے تھے, اس تقصیر کی کیا مدت, کیسے نکل کر کے لوگ عمرہ کرتے تھے, تو اس تقصیر کی کیا مدت ہو سکتی ہے کہ اگر اس مدت میں کریں گے تو زیادہ کر لیا مکروہ ہو گیا, یا اس سے بعد میں کریں گے تو جائز ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے سر کے بال کالے ہو جاتے تھے یا نکل آتے تھے, مڈانے کے لائق ہوتے تھے, تو ادھر جاتے تھے عمرہ کرتے تھے, اور وہ اکثر مروہ کے اوپر اپنا سر مڈاتے تھے, یہ آپ کی سوانح میں آتا ہے اور صحیح روایت سے ثابت ہے, تو اسی سے علماء نے کہا کیا ہے کہ یہ مقدار یا یہ مدت جو ہے یہ معقول مدت ہے, کیونکہ اس کو سر مڈانا یا اس بال کو کٹوانا ہے, اگر یہ آج ایک عمرہ کیا اور کل ایک عمرہ کرے گا تو کیا کرے گا وہ جب تک بال نہیں نکل آئیں گے, ہاں اگر باہر سے آ رہا ہے یقیناً کہیں باہر ملک سے آ رہا ہے دور سے, تو ایک ہفتے دس دن کے بعد بھی ایک مناسبت ہے اس سے کر سکتا ہے, لیکن مکے سے خاص طور پر نکل کر کے مہینہ 30 دن کی مدت احتیاطاً ہونی چاہیے, اور اگر آپ اس سے کم, یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے حقیقت میں, کیونکہ اگر آپ کوئی تعین نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صبح شام جا کر کے کرے گا تو کیا چیز مڑائے گا, بہت سے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں صبح ہم نے عمرہ کیا تھا شام کو کیا, اب کس چیز کو مڑائے, ہم نے کہا چمڑے کو مڑائیے, کیونکہ مسئلہ مڑانا بھی اس عمرے کا ایک رکن ہوا, تو جب وہ چیز رہی نہیں تو کیا مڑائیں گے, اس کو دیکھا جائے گا, اس کی تعین کے لیے دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذوق شناس تھے ان کا کیا عمل رہا ہے, اسی پر عمل کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو سب سے زیادہ عمرے کیا کرتے تھے, ان کا یہ عمل رہا تھا کہ جب آپ کے سر کے بال کالے ہو جاتے یا سر کے بال مڑانے کے لائق ہو جاتے ہیں. اذا تحمم اس طرح کا لفظ آتا ہے کہ کوئلے کی شکل کا, یعنی گویا کالے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عمر تک بھی ہو سکتا ہے ان کے بال کالے رہے ہوں, مارا تب جا کر کے وہ مڑاتے تھے. یہ چیز یہی رکھنی چاہیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. عورت کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ کیونکہ بال اس کے بہت ہوتے ہیں, کاٹنے میں کوئی حرج, لیکن حکم چونکہ ایک ہے اس وجہ سے مہینہ 20 دن کا فاصلہ چاہیے. اور مکے والی عورتوں کے لیے عمرہ کرنے کے لیے کوئی ساتھی ضروری ہوگا؟ ہاں ضروری ہوگا, کیونکہ گھر سے نکل کر کے الاقل ان کو جانا ہے تنعیم یا کہیں باہر احرام کے لیے. اور اگر صرف حرم میں آ کر کے ساتھ چھوڑ دے کوئی اور وہ عمرہ صحیح طواف اور صحیح کر لے تو یہ جائز ہے, لیکن افضل ہے کہ آدمی ان کے ساتھ رہے. کون سے حالات پیش آ جائیں, ان کو خدا خواستہ گر پڑے اور کچھ اٹھانا پڑے, کون اٹھائے گا؟ اس وجہ سے ویسے تو عام طور پر جائز کہا گیا مجبوری کی حالت, لیکن اگر کوئی شخص ساتھ ہے تو وہ ساتھ چل کر کے یہ کام کرے. اور عقیقہ اور قربانی یا کوئی غلطی کی وجہ سے کوئی جانور ذبح کرتے وقت یا نہیں, جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا نام لینا درست ہے؟ نیت کافی ہے, نام لینا بھی جائز ہے. اللہم ان فلان, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے نام لے کر کے ذبح کرتے تھے, بسم اللہ اللہم انی وان امتی. اسی طرح آپ بھی کسی ایک خاص بچے کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام لے لیں, یا پورے گھر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, اللہم آزا ان اہل بیتی, اے اللہ رب العزت میرے تقبل من اہل بیتی. یہ ہے سوال. ہمارے یہاں کوئی 3 عورتیں ہیں جو بے پتہ نہیں کیا ہے, لے جیسے معلوم ہوتا وہ بے مرد ہیں, یعنی وہ شادی شدہ نہیں ہیں یا بیوہ ہیں, لیکن وہ شرک اور بدعت کرتی ہیں, کیا ہم ان کو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں یا کہ نہیں, قرآن کی روح میں بتائیں. دیکھیے بدعت بہت سے لوگ جہالت میں کر رہے ہیں, ان کو سمجھائیے, دیجئے اور سمجھائیے, اس کا اچھا اثر پڑے گا, کیونکہ تالیف قلب بھی اسلام کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. کافر کو بھی آپ اپنا واجبی زکات نکال کر کے بھی زکات کے مصارف میں مؤلفت قلوبہم بھی بنایا گیا ہے, یعنی کسی کافر کو آپ اس کا دل موہ لینے کے لیے, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اگر زکات دے رہے تو جائز ہے. تو یہ شخص جو بدعت کا مرتکب ہے, اگر وہ بدعت اس کی کفر تک نہیں ہے تو بہرحال آپ اس کو دے سکتے ہیں, دے کر کے آپ اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر پڑے گا. اگر آپ نہ بھی سمجھا رہے ہیں, اگر وہ محتاج ہے تو آپ کی زکات کا محتاج ہے, اگر وہ قریبی ہے رشتہ دار ہے تو اس کا حق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو گیا. بدعت کی وجہ سے چونکہ کافر نہیں ہوا تو آپ کے مسلمان کے حقوق یا